الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ درود بھیجی محمد و آل محمد پر عزیزین گرامی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی ائمہ کی صفات کو بیان فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے انہیں امام بنایا اور اس امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی وجہ سے وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے ان پر وحی کی ہے إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ کہ وہ نیک کام انجام دیں وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کریں وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکاة دیں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ جتنے بھی تھے ائمہ یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے اور جیسے کہ ایام شہادت امام سجاد علیہ السلام ہیں اس بنا پر جو گفتگو آج آپ کے سامنے اس آئے مجیدہ کے ذیل پر پیش کریں گے وہ امام سجاد کی زندگی سے متعلق ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا اور ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی وجہ سے یہدونا بامرنا ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ وأوحینا اور ہم نے وحی کی ہے ان پر الیہم فعل الخیرات کہ وہ نیک کام انجام دیں نماز قائم کریں زکاة دیں اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے اور یہ آئے مجیدہ عبادت گزاروں کو در حقیقت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں تو میرا مولا امام سجاد زین العابدین ہے سید الساجدین ہے یعنی سجدہ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والے افراد کا سید و سردار زین العابدین یعنی دنیا میں عبادت کرنے والے بہت سے مل جائیں گے لیکن اگر ان کی کوئی زینت ہے تو وہ امام سجاد علیہ السلام ہے یہ امام کی دو لقب اور دو صفات کیوں مشہور ہیں آخر کیا وجہ ہے کیا دوسرے ائمہ نے سجدے نہیں کیے دوسرے ائمہ نے خدا کی عبادت نہیں کی آخر کیا وجہ ہے دیکھیں تمام ائمہ کا جو مقام ہے مقام محمدیت کی بنا پر وہ ایک مقام رکھتے ہیں لیکن ہر امام کی کچھ نہ کچھ صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی زندگی دوسرے امام سے ممتاز قرار پاتی ہے مثال کے طور پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے امیر المومنین کا لقب فقط تمام ائمہ میں مخصوص ہے حضرت علی علیہ السلام سے، یہاں تک کہ کسی نے ایک اور امام معصوم غالباً امام صادق کو امیر المومنین کہا تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے صرف مولا علی علیہ السلام سے۔ تو ہر امام کی اپنی کوئی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اس کی زندگی دوسرے امام سے ممتاز اور نمایاں اور منفرد نظر آتی ہے۔ تو چونکہ ہم معمولاً امام سجاد کی زندگی سے بہت کم جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے، تو انہوں نے ایسے کون سے کام انجام دیے، ایسے کون سے افعال تھے امام کے کہ جن کو امام انجام دیتے رہے۔ امام علی کی زندگی میں ہمیں 3 قسم کے اسلوب ملتے ہیں، یا رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، یا 25 سال کی خاموشی اور سکوت، یا پھر جب ظاہری اقتدار اور حکومت ملی تو آپ نے 3 بڑے گروہوں سے 4 بڑی جنگیں لڑی ہیں، 4 بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ تو یہ جو ہمیں کردار نظر آتا ہے، یا امام حسن کا کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیے کسی حکمران کے ساتھ، اس کو صلح نامہ نہیں کہوں گا میں، دنیا صلح نامہ کہتی ہے لیکن صلح نامہ نہیں ہے۔ صلح نامہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہو۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو واضح کروں۔ یا امام حسن علیہ السلام کی زندگی کہ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، ان 11 سالوں میں آپ نے ایسا کون سا کام انجام دیا۔ اس بنا پر امام حسن علیہ السلام کی زندگی در حقیقت واقعہ کربلا کی وجہ سے ایک ممتاز اور ایک انقلابی کردار سامنے آتا ہے۔ پھر امام سجاد کی زندگی، تو یہاں پہ ایک بحث ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ کس طریقے سے ہم کس امام کی پیروی کو اپنے لیے حجت سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ 14 معصومین اور 12 امام کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، تو پھر کون سے امام کی سیرت آپ کے لیے حجت ہے؟ آیا امام علی کا سکوت آپ کے لیے حجت ہے؟ آیا امام حسن کی طرح ایگریمنٹ پہ سائن کرنا آپ کے لیے حجت ہے؟ امام حسین کی طرح تلوار اٹھا کر قیام کرنا آپ کے لیے حجت ہے؟ یا امام سجاد کی طرح 35 سال صرف گریہ کرنا اور دعائیں پڑھنا اور مختصر کام انجام دینا، یہ آپ کے لیے سیرت ہے؟ کون سی سیرت حجت ہے؟ ایک سوال ہے یہ، تو پوچھنے والے پوچھے گا۔ اگر آپ کہیں جناب روز قیامت خدا سے پوچھے جناب آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا، آپ کہیں گے میں تو امام سجاد کی سیرت پہ عمل کر رہا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، امام حسین پہ گریہ کرتا تھا، اللہ خیر صلی اللہ، اب آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں ہدایت پا رہا ہوں امام سجاد کی سیرت پہ عمل کر کے۔ لیکن خدا نے اگر روز قیامت پوچھ لے کہ آپ کی سیرت ٹھیک ہے کہ امام کی سیرت پہ عمل کیا، لیکن کیا وہ آپ کا وظیفہ تھا؟ ممکن ہے آپ کا وظیفہ کسی اور امام کی سیرت کو اپنانا ہو، تو یہ ایک سوال ہے۔ بچے سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم کس امام کی سیرت پہ عمل کریں، کون سے امام کی سیرت اس زمانے میں ہمارے لیے حجت ثابت ہو کہ جو ہمیں نجات عطا کرے۔ ممکن ہے آپ کا وظیفہ ہو مثال کے طور پر کسی امام کی، ایک امام کی سیرت پہ عمل کرنا، اور آپ کسی اور امام کی سیرت پہ عمل کریں، روز قیامت خدا پکڑ لے گا آپ کو، کہے گا کہ اتنی آسانی سے تو نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وظیفہ کچھ اور تھا۔ اب یہ وظیفہ کیسے پتا چلے کہ جناب وظیفہ کیا ہے؟ بھائی 14 معصومین کی سیرت حجت، حجت یعنی اگر آپ اس پہ عمل کریں روز قیامت آپ خدا سے کہہ سکتے خداوندہ میں نے اس سیرت پہ عمل کیا تھا، امام کی سیرت ہے اور امام کی سیرت حجت ہوتی ہے، خدا کہے گا بہت اچھا۔ لیکن کیا وظیفہ بھی یہی تھا تمہارا؟ بھائی 12 امام ہیں تو پھر 12 اسلوب ہمیں نظر آتے ہیں، تقریباً 12 اسلوب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں، اس سے کم بھی ہوں۔ خود امام علی کی سیرت میں 3 اسلوب نظر آتے ہیں، 3 میتھڈ ہیں، یا جنگ رسول اللہ کے ساتھ، یا 25 سال کا سکوت، یا 3 بڑی جنگیں جو آپ نے لڑی۔ تو کون سی حضرت علی کی سیرت کا کون سا حصہ آپ کے لیے حجت ہوگا کہ آپ روز قیامت کہہ سکیں خداوندہ میری تو، میرا فرض یہ تھا؟ تو کیسے پتا چلے گا کہ کون سے امام کی سیرت کس زمانے میں میرے لیے حجت ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جناب 40 سال جو ہے ایک امام کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، پھر اگلے 40 سال جو ہے کسی دوسرے امام کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، کہ واپس آنا تو نہیں ہے، زندگی ایک بار اور ایک ہی دفعہ عطا ہوگی اور ایک ہی دفعہ لے لی جائے گی. تو پھر کیسے علم ہو کہ کون سے امام کی سیرت حجت؟ یہ بڑا ایک فنی سوال ہے، ایک بنیادی سوال ہے کہ جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. تو اس کا ایک آسان سا جواب یہ ہے اور بہت مختصر کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق، زمانے کے تقاضوں کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ کون سے امام کی سیرت. اس لیے کہ ہر امام کی سیرت میں آپ کو کچھ رہنما اصول مل جائیں گے، کچھ ایسے پرنسپلز آپ کو مل جائیں گے، قوانین مل جائیں گے، فارمولے مل جائیں گے، جن کو آپ سامنے رکھتے ہوئے زندگی پہ عمل پیرا ہو کر نجات یافتہ ہو سکتے ہیں. لیکن سوال وہ یہ تھا کون سے امام کی سیرت، آیا خاموشی، آیا سکوت، آیا دعائیں، آیا گریہ، آیا تلوار اٹھانا، آیا یزیدیت کو بے نقاب کرنا، یہ بقیہ ائمہ کی سیرت کہ جناب پانچویں چھٹے امام نے علمی درسگاہ کے ذریعے سے انقلاب پھیلایا، ساتویں امام پھر نسبتاً خاموشی میں چلے گئے، آٹھویں امام ولی عہدی قبول کرتے ہیں، اور پھر بقیہ ائمہ کی زندگی. تو پھر کون سے امام، کون سی سیرت کی جو حجت ثابت ہو ہمارے لیے تاکہ روز قیامت خدا سے کہے خدا میں نے، تو خدا کہے گا کہ دیکھو زمانے کے تقاضوں کے مطابق در حقیقت اگر تم عمل کرو گے تو زمانے کے تقاضوں کو سمجھنا اور پھر ائمہ کی زندگی سے سیرت سے چند اصول لے کر اس پر کاربند ہونا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. یہ مرحلہ یہاں تک طے پا گیا، ایک سوال ہم نے اٹھایا اور سوال یہ ہے کہ کون سے امام کی سیرت حجت ہے. آپ کے سامنے 12 میتھڈ ہیں، 12 امام ہیں، 12 اسلوب ہیں. مثلا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کون سا میتھڈ، کون سا وے، کون سا راستہ آپ کے لیے حجت ہے؟ جواب، زمانے کے تقاضوں کے مطابق اگر آپ کا وظیفہ اور آپ کی شرعی ڈیوٹی یہ ہو کہ آپ تلوار اٹھائیں تو تلوار اٹھائیں، اگر آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ دعائیں پڑھیں تو دعائیں پڑھیں، اگر آپ کا وظیفہ، شرعی وظیفہ یہ بنتا ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ شرعی وظیفہ کیسے پتہ چلے؟ شرعی وظیفہ آسان زبان میں بتاتا ہوں، بچے ہاتھ ہی نکل جاتا ہے تو مٹک جاتی ہے، وہ والی بات، بچے ساری تقریر ختم ہو جائے گی، بعد میں پوچھیں گے یا مولانا نے کہا تھا کہ شرعی وظیفہ یہ کس بلا کا نام ہے. شرعی وظیفہ یعنی آپ کی شرعی ڈیوٹی، اسلامی ڈیوٹی آپ کی، کہ روز قیامت آپ حجت لا سکے خدا کے سامنے. حجت لانا اس کو کہتے ہیں احتجاج. ایک احتجاج وہ جو روڈوں پہ کیا جاتا ہے، لیکن احتجاج کا معنی کیا ہے؟ حجت لے کر آنا. ہم روز قیامت اللہ کے سامنے حجت لے کر آئیں گے. خدا پوچھے گا فلاں عمل کیا تھا؟ جی خدا. دلیل، حجت، یہ حجت میرے لیے. فلاں امام کی سیرت، فلاں امام کی سیرت میرے لیے حجت ہے. اب خدا پوچھے گا زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ ممکن ہے تمہارا وظیفہ کچھ اور ہو. تو یہ دیکھنا ہے، شرعی ڈیوٹی، شرعی وظیفہ وہ کہ جس کو انجام دینے کے بعد آپ اپنی نجات حاصل کر سکیں. یعنی اخروی نجات کا مسئلہ ہے. یہاں تو پرچی سسٹم ہے، پرچی دے دی بھائی صاحب کو، بھائی صاحب نے آگے پاس کروا دیا آپ کو، لیکن وہاں 420 چلنے والی نہیں ہے، وہاں یہ دھوکہ فریب چلنے والا نہیں ہے، وہ عدالت ہے خدا کی، اور وہ احکم الحاکمین ہیں، اسرع الحاسبین ہے وہ، کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ باریک حساب لینے والا، سب سے زیادہ سخت حساب لینے والا. تو اتنا آسان نہیں ہے خدا سے نعوذ باللہ 420 کرنا. تو حجت لے کے آنی ہے، یعنی دلیل لے کے آنا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی تھی خدا. اب یہ ڈیوٹی کیسے پتہ چلے گی؟ اس کو عرض کر کے پھر میں امام سجاد کی سیرت پہ آتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. زمانے کے تقاضوں کے مطابق، یعنی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس وقت زمانے کی چال یہ ہے، زمانے کی رفتار یہ ہے، نوشتہ دیوار یہ ہے، اور ان حالات میں آپ کی جو شرعی ڈیوٹی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے. اب شرعی ڈیوٹی کو اپنانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے تین چار چیزیں بتا کے جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، آپ کی شرعی ڈیوٹی عقلی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے، عقل کے تقاضوں کے مطابق، خواہشات نفسانی کے مطابق نہیں، عقل کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی عقلی دلیل ہو آپ کے پاس. کلما حکم الشارع حکم العقل، وکلما حکم العقل حکم الشارع. جب بھی کوئی چیز شریعت حکم کرتی ہے عقل اس کی تائید کرتی ہے, اور جب بھی عقل کوئی چیز حکم کرتی شریعت حکم کرتی ہے اور عقل اس کی تائید کرتی ہے, اور جب عقل حکم کرتی ہے شریعت اس کی تائید کرتی ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, کبھی شریعت اور عقل ایک دوسرے کے مخالف ہو نہیں سکتے. عقلی دلیل سب سے پہلی چیز, پھر عقلی دلیل کا مطلب یہ کہ عقل جو ہے وہ خواہشات نفس سے آزاد ہونا چاہیے, غلام نہیں ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت جیدار ہے, ان کو لڑنے بھیڑنے کا زیادہ شوق ہو, وہ کہیں جناب امام حسین حضرت عباس کی تلوار اٹھانا چاہیے بس مولانا, جہاد الجہاد الجہاد جیسے کہ آئی نعرے لگ رہے ہیں. کچھ بیچارے بزدل قسم کے لوگ ہوتے, وہ کہتے نہیں جناب دعا پڑھنے میں عافیت ہے, دعائیں پڑھیں امام سجاد کتنا ٹھنڈے ٹھنڈے پڑھیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں, یہ شیعہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا, وہ رونے کو ہی امام حسین پہ گریے کوئی کل دین سمجھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں سوا امام حسین پہ گریہ کریں امام سجاد کی طرح کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جناب آپ کو تو مسئلہ نہیں, امام علی نے 25 سال سکوت اختیار کیا, آپ بھی خاموش بس اپنی قبر کو بنائے جائیں نور سے بھرتے چلے جائیں, باقی آپ کو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, علاقے میں کیا ہو رہا ہے, شہر میں کیا ہو رہا ہے. سر آپ گوٹ پہ اگر کسی کا سر لٹکا دیا گیا تو جناب وہ کون تھا, کیا تھا, یہ دہشت بربریت کیا ہے, یہ دھماکے ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو شیعہ سنی کو مارا جا رہا ہے, تو پھر یہ تمام چیزیں مطلب نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی قبر بنائیے خوب نورانی کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا انشاءاللہ. اب جیسے مزاج ہوتا ہے ویسے ہی دین ہوتا ہے ہمارا, جو لڑنے بھڑنے والے ہوتے ہیں وہ آگے آگے نظر آتے ہیں, جو بزدل ہوتے ہیں وہ دعائیں پڑھنے والے ہوتے ہیں, جو تھوڑے سے اور مک مکا اور سیٹلمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس سکوت اختیار کریں, آپ کو بس اپنی قبر دیکھنی, اپنی لائن دیکھیے. تو اس قسم کی ہمارا دین, ہماری سوسائٹی میں ہمارا دین ہمارے مزاج کے تابع ہوتا ہے, جیسا مزاج ہے ویسا دین, اور اسی کو کل دین سمجھ لیتے ہیں. اب عقلی دلیل کے مطابق, دلیل عقلی ہوگی تو پھر شرعی ذمہ داری آ جائے, قرآنی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے اور شریعت کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ان تینوں کو جمع کریں گے آپ تو پھر آپ کے پاس در حقیقت وہ شرعی ڈیوٹی آ جائے گی. اب ایک مثال دے کے میں صرف بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے بھی کما حقہ امام علی کی یا امام حسن کی پیروی نہیں کی, یعنی ایک امام کی سیرت دوسرے امام کے لیے ہو بہو 100% حجت نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو پھر امام حسن امام علی کی سیرت پہ ویسے ہی عمل کرتے جیسے امام علی چاہ رہے ہوتے, پھر امام حسین امام حسن کی سیرت پہ ویسے ہی عمل کرتے جیسے امام حسن کر رہے تھے, اور اگر یہی مسئلہ ہوتا تو امام سجاد بھی اسی سیرت پہ عمل پیرا ہوتے جو امام حسین چاہ رہے تھے. کربلا میں جس طرح آپ آئے اور آپ نے مسلم حضرت مسلم کو بھیجا کہ قیام کر وہاں جا کر وہاں کی خبر لاؤ اور وہاں بیعت لو جا کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کی سیرت بھی دوسرے امام کے لیے اس طریقے سے حجت نہیں ہوتی جس طرح ہم سمجھ رہے ہوتے. اس لیے کہ آئمہ کے پاس اپنے سے ما قبل امام کی زندگی اور سیرت و سوار حیات سے کچھ رہنما اصول ہوتے ہیں, ان رہنما اصولوں کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے, 100% زندگی بسر نہیں کرتا. امام علی 25 سال خاموش لیکن امام حسن تو خاموش نہیں رہے, امام حسن خاموش تھے لیکن امام حسین تو اس طرح خاموش نہیں رہے, اگریمنٹ پہ سائن نہیں کیے. امام حسین کربلا میں تلواروں کے سامنے آ کے شہید ہو جاتے لیکن امام سجاد کربلا کے اندر 35 سال گریہ کرتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں اور دوسرے کام انجام دیتے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر امام کے پاس اپنے سے پہلے والے امام کے لیے اس کی سیرت سے کچھ رہنما اصول ہوتے. تو وہ رہنما اصول کیا ہیں؟ وہ ہیں ڈیمانڈز آف ٹائم, وقت کے تقاضے, وقت کے تقاضوں کے مطابق. مثال کے طور پر اب امام سجاد کا زمانہ, اس کے جو سیاسی حالات تھے جو جغرافیائی حالات تھے وہ امام حسین کے سیاسی جغرافیائی حالات سے بہت الگ تھے. امام حسین کے زمانے کے جو سیاسی جغرافیائی حالات تھے معاشرتی اور اخلاقی حالات تھے وہ امام حسن اور امام علی اور رسول اللہ کے دور سے مختلف تھے. مثال کے طور پر امام حسین نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا وظیفہ انجام دیا وہ کیا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی نیکیوں کو حکم دیا اور برائی سے روکا. کیا یہ واجب نہیں تھا رسول اللہ کے دور میں؟ واجب تھا. کیا امام علی کے دور میں واجب نہیں تھا؟ واجب تھا. کیا خلفائے راشدین کے دور میں واجب تھا؟ بالکل تھا. امام حسن کے دور میں واجب تھا؟ بالکل تھا. لیکن کیوں امام حسین نے اس فریضے پہ عمل کیا, بقیہ معصومین یا خلفائے راشدین نے عمل نہیں کیا؟ کیا، لیکن اس اجتماعی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پر، معاشرتی سطح پر اتنے بڑے پیمانے پر عمل انجام نہیں دیا۔ رسول اللہ مختلف طریقے سے نیکیوں کو حکم دیتے تو برائیوں سے روکتے تھے، امام علی مختلف طریقے سے نیکیوں کو حکم دیتے تو برائیوں سے روکتے تھے، خلفاء راشدین یا دوسرے اکابرین صحابہ جتنے بھی تھے وہ نیکی کو حکم دیتے تھے، لیکن جس سطح پر، ایک معاشرتی سطح پر آ کر امام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دیا ہے، وہ کسی اور امام نے نہیں دیا۔ وجہ یہ کہ وقت نہیں آیا تھا، وقت کا تقاضا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں، اب آپ پوچھیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ واجب ہو اور ادا کرنے کا وقت نہ آیا ہو؟ نماز فجر واجب ہے؟ واجب ہے یا نہیں ہے؟ سونے والے پہ تو نہیں ہوتی نا، جو لوگ سو رہے ہوتے وہ عذر پیش کر دیتے، نہیں جناب ہم تو سو رہے ہیں، ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ دیکھیں بہانے کیسے کیسے، شیطان بھی ایسا نہیں سوچتا جیسے مسلمان سوچتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہوش حواس میں ہوتا ہے اس پہ واجب ہوتی ہے، اب جو بیچارہ سو رہا ہے گھوڑے گدھے بیچ کے کاروبار کر کے، اس پہ کیسے واجب ہوگی نماز؟ صبح کی نماز واجب ہے، لیکن کیا ابھی واجب ہے؟ نہیں۔ کب واجب ہے؟ جب صبح صادق کے وقت مؤذن اذان دے دے، صبح صادق کی روشنی پھوٹنے لگے، اس وقت واجب ہے۔ اچھا جناب، حج واجب ہے؟ جی واجب ہے۔ ابھی واجب ہے؟ نہیں۔ جب اس کا موسم آ جائے، موسم حج آ جائے، زمانہ حج آ جائے، اس کی شرائط پوری ہو جائیں، تو ایک واجب ہوتا ہے نماز ظہر واجب، لیکن کب واجب؟ جب زوال پذیر ہو جائے سورج، اس وقت جب زوال ہو جائے گا اس وقت واجب ہو جائے گا۔ ایک واجب ہوتا ہے لیکن اس کو ادا کرنے کے وقت نہیں آیا۔ امر بالمعروف نہیں علی المنکر وہ واجب تھا کہ جو تمام دین میں واجب تھا، لیکن اجتماعی سطح پر، ایک بڑی سطح پر آ کر اس کو انجام دینے کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے واجب نہیں ہوتا۔ امام حسین کے زمانے میں وقت آ گیا تھا، امام نے اسے انجام دیا۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں نیکی کا حکم تو برائے سے روکو۔ یہ نہیں امام حسین صرف یہ کہنا چاہتا ہے دودھ فروش سے بھائی پانی نہیں ملاؤ، سبزی فروش تم صحیح تو لو، گوشت ڈنڈی نہیں مارو گوش والے، یہ کہنا چاہتے تھے؟ یا امام حسین کا امر بالمعروف کسی اور سطح کا تھا، کسی اور لیول کا تھا؟ یقیناً ان تمام چیزوں سے بہت بڑھ کر تھا۔ امام حسین یہی نہیں کہنا چاہتے تھے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو مد ہے، یہ چھ الف کے برابر کے جو اس کا کھینچنا جو ہے قرآن کے قوانین کے اعتبار سے ضروری اور واجب ہوتا ہے مد لاتے میں، یہ کہنا چاہتے تھے؟ نہیں۔ پھر کیا کہنا چاہتے تھے؟ کون سا امر بالمعروف تھا، کون سے نیکی کو حکم تھا جسے امام حسین دینا چاہتے تھے، کون سی برائیاں تھیں جسے روکنا چاہتے تھے، وہ اجتماعی سطح پر۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر ہر امام کے پاس اپنے سے ما قبل امام کی سیرت سے کچھ ایسے رہنما اصول مل جاتے تھے جس کے وجہ سے وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اسے انجام دیتا تھا، اور اگر وہ زمانے کے تقاضے ہم سمجھ سکیں تو پھر ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے زمانے میں تمام ائمہ کی سیرتوں سے در حقیقت فارمولے لیتے ہوئے اس پہ گامزن ہو کے اپنی نجات کا انتظام کر سکتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پہ گھڑی بھی نہیں لگی، اس کو نیک شگون سمجھوں یا شگون بس سمجھوں؟ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سی اور زحمت کریں، یہاں تشریف لے آئیے تاکہ مومنین جو تھوڑی سی زحمت کریں۔ بسم اللہ تو ایزانی گرامی، تو امام سجاد کی جو سیرت ہے وہ بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ وقت کے تقاضے اگر ہم سمجھ جائیں، وقت کے تقاضے گوگل نہیں سمجھائے گا آپ کو، آپ لکھیں ڈیمانڈس آف ٹائم، وقت کے تقاضے لکھیں اور سرچ کریں وقت کے تقاضے، گوگل آپ کو معلومات دے دے گا، انفارمیشن دے دے گا، لیکن یہ نہیں بتائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مسند کیا ہے، غیر مسند کیا ہے۔ شیطان صفت آدمی بھی جا کے اپلوڈ کر دیتا ہے بہت ساری چیزیں، تو ضروری نہیں کہ جو گوگل پہ مل جائے وہی حق و حقیقت ہوتا ہے۔ ہماری تو حجت سمجھ لیا جاتا ہے نا، جناب انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ہے میں نے، ہم نے تو انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے۔ اب انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے تو وہ تو شیطان بھی بیٹھا انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہے، یہ ساری غلاظت ہے گناہ اور یہ ساری چیزیں، کون تو گوگل پہ سرچ کر لینا وقت کے تقاضوں کو حاصل کرنے کے مترادف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عقلی دلیل ہونی چاہیے، یعنی عقل خواہشات نفسانی سے آزاد ہو، یعنی مزاج کے مطابق دین نہ ہو کہ لڑنے بڑھنے والے ہیں تو آگے آگے، تھوڑے سے بزدل ہیں تو پیچھے، اس سے زیادہ سمجھوتا کرنے والے ہیں تو 25 سال خاموش مولا علی کی اپنی مرضی کے مطابق، تو مزاج کے مطابق اور تابع دین نہیں ہو، یعنی عقل کے مطابق ہو، عقل آزاد ہو، عقلی تقاضوں کے مطابق ہو، شرعی تقاضوں کے مطابق ہو اور قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو. اگر اس میں بہت سی تفصیل ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ میں امام سجاد کی سیرت پہ آ سکوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟
20 منٹ.
درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام سجاد کی سیرت اٹھائیے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق. اب ہم تو ظاہر طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ 35 سال امام نے گریہ کیا. امام حسین پر کربلا کو آباد کیا بہت اچھی چیز ہے. اور کیا کام کیا؟ امام نے دعائیں پڑھیں بہت اچھی چیز ہے. ایک اور تصحیح اور تذکر جو میں دینا چاہتا ہوں وہ امام سجاد کی ایک حالت سے متعلق ہے کہ امام سجاد کربلا میں بیمار تھے اور وہ بیماری حکمت خدا کا تقاضا تھی تاکہ نسل امامت کو بچایا جا سکے. لیکن امام سجاد پوری زندگی بیمار نہیں رہے کہ آپ جب تابوت اٹھائیں تو کہیں یہ بیمار کربلا کا تابوت ہے. نہیں، بیمار کربلا کہنا اور یہ تابوت اٹھانا اس کا مطلب کہ امام آخر تک بیمار تھے. اور پھر اس میں زنجیریں بھی ڈال دی جائیں کہ امام جو ہے وہ نعوذ باللہ آخر وقت تک زنجیروں میں جکڑے رہے، نہیں، یہ توہین ہے امام کی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میرا امام ساری زندگی بیمار لاچار مسکین رہا، یہ توہین ہے امام کی. امام کی بیماری اور عارضہ چند روزہ تھا، وہ بھی حکمت الہی کے تحت تھا. اس کے باوجود بھی اگر آپ امام کے وہ امام سجاد کے وہ خطبات پڑھیں جو بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں، بازار شام میں، دربار شام میں آپ نے حکومت جبر و استبداد کے خلاف کہے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بیماری کے باوجود بھی جو آپ کی للکار تھی، جو آپ کا لب و لہجہ تھا، جو آپ کا انداز تھا، وہ کتنا سنگین اور کتنا سخت تھا یزیدیت کے مقابلے میں. تو امام سجاد کو بیمار کربلا کہنا یہ توہین ہے. وہ بیماری معینہ مدت کے لیے تھی، ختم ہو گئی. امام ساری زندگی چاپ و چومند رہے، اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے 400 سے زیادہ کنیز و غلام تھے، لیکن رات کی تاریکی میں امام جاتے تھے، اپنی پیٹ پر اناج کی بوریاں رکھتے تھے اور پھر رات کی تاریکی میں جا کر لوگوں کو پہنچاتے تھے. اپنی پیٹ پر رکھ کر غلام کو کہہ سکتے تھے، کنیز کو کہہ سکتے تھے؟ نہیں، خود جاتے تھے. اور بعض جگہ ملتا ہے کہ اپنے چہرے پر کپڑا بھی لگا لیتے تھے، نقاب لگا لیتے تھے، پہچانے نہ. اس حد تک بلکہ ایک کارواں میں امام جب کارواں جاتے تھے حج کے لیے تو اس میں شامل ہو جاتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے کام، کسی کا جوتا صحیح کرنا ہے، کسی کے کپڑے دھونے ہیں، کسی کا کوئی بازار سے کوئی چیز لانی ہے، یہ کام کرتے تھے. تو ایک کارواں جا رہا تھا، اس میں ایک شخص نے امام کو پہچان لیا اور جب اس نے دیکھا کہ امام سجاد ہے تو وہ بہت پریشان ہوا. اس نے جا کے قبیلے والوں سے کہا جو کارواں جا رہا تھا، کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس شخص سے خدمت لے رہے ہو؟ کہا کہ جب سے کارواں چلا یہ شخص ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے، دن بھر ہمارے کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، راتوں کو ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، نہ کسی کی برائی میں، نہ کسی کی لینے دینے میں. کہا کہ تمہیں پتا ہی کون؟ کہا یہ علی بن حسین امام وقت ہے. اب یہ سب کاروان والے آئے امام کے پاس اور ہاتھ جوڑ گئے، نا مولا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ سے چھوٹے چھوٹے کام لیتے. تو کوئی کہتا تھا میرے جوتے پالش کر دو، میرے جوتا ڈانٹ دو، میرا جوتا صحیح کر دو، کوئی کہتا تھا میرے کپڑے دھو دو، مختلف کام. تو امام سجاد نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں تمہیں پہلے اپنا تعارف کرا دیتا کہ میں کون ہوں تو تم مجھے خدمت کا موقع نہیں دیتے. میں نے اپنی شخصیت کو اور اپنے کردار کو مخفی رکھا تاکہ مجھے خدمت کا موقع مل سکے. اس طریقے سے امام نے در حقیقت افراد کی خدمت کر کے ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بویا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ امام سجاد کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے وہ ایک بہت ہی معمولی سی زندگی ہے اپنے کاموں کا انجام. تو امام کو بیمار کربلا کہنا توہین ہے امام کی. یعنی آپ یہ ساری زندگی بیمار ہے اس پہ جناب آپ بیڑیاں بھی ڈال دیں, یہ کس نے کہا ہے امام آخر وقت تک بیڑی میں گرفتار رہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں تھیں. تو یہ اس چیز کی تصحیح ہونی چاہیے ہمارے یہاں. شاید تو ہمارے یہاں اس کو تو آیتیں نازل ہوتی ہیں, اس نے جو کہہ دیا سب اسی کی لائن پہ چل لکھ لیں. بہرحال شاعروں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے چونکہ ادب کا طالب علم ہوں, اس لیے نقادی کرنا ایک میں اپنا فرض سمجھتا ہوں تاکہ جو ہے وہ پیغام پہنچ سکے. اور عزاداری کی جو مفہوم عزاداری ہے, جو مقصد اور روح عزاداری ہے, اس کی حفاظت ہو سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ امام سجاد کی زندگی جو 35 سال یا اس سے کم اور بیش دونوں لکھی گئی ہیں کہ 61 ہجری میں کربلا ہوئی اور 35 سال امام گریہ آپ نے کیا. بظاہر کھانا لایا جاتا آپ گریہ کرتے, پانی لایا جاتا آپ گریہ کرتے. امام کے بہت سارے ارشادات ہیں کہ جس میں آپ یہ کہتے تھے کہ اگر حسین پر گریہ کرنا ہے تو پھر در حقیقت یہ ثواب ہے. تائید کرتے تھے, تاکید کرتے تھے, ائمہ نے تاکید کی ہے, پانچویں امام نے, دوسرے ائمہ نے تاکید کی ہے کہ اہل بیت کے غم کو, خصوصاً آل محمد کے غم کو, امام حسین کے غم کو باقی رکھا جائے. اور پھر امام کی ایک زندگی نظر آتی ہے کہ آپ دعاؤں کے ذریعے سے در حقیقت اپنا میسج پہنچانا چاہتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا اور کوفے پہنچا, وہاں پر امام سجاد نے خطبات کے ذریعے تھے, جناب زینب نے, فاطمہ صغرا نے اور بی بی کلثوم نے خطبات کے ذریعے سے, ان چار شخصیت نے خطبے دیے ہیں اور تاریخ معتبر مقاتل اور تاریخ نے ان کے خطبوں کو لکھا. معتبر ترین مقتل سعید ابن طاووس کا لحوف ہے جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے, اس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ صغرا اور امام سجاد, انہوں نے خطبے دیے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا. اور کوفہ چونکہ اسی امام حسین کی شہادت سے قبل حضرت مسلم کی شہادت واقع ہو چکی تھی, لوگوں میں ایک ندامت تھی کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, اب یہاں سے قیام توابین شروع ہوا. انہوں نے توبہ کی کہ ہم نے امام وقت کا ساتھ نہیں دیا, اور انہوں نے کہا سلیمان ابن سرد خزائی کی سربراہی میں انہوں نے کمیٹی تشکیل دی اور لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ ہمارے دامن پہ جو عیب اور آر کا دھبا لگ گیا ہے ہم اسے دھونا چاہتے ہیں. یہ ایک طرف. اس کے بعد جہاں جہاں سے قافلہ گزرا وہاں وہاں سے اہل بیت پیغام دیتے رہے, یہاں تک کہ شام جب پہنچا قافلہ تو وہاں پر بھی اہل بیت نے کھل کر اپنی مظلومیت کو بیان کیا. ہم آل محمد ہیں, ہم نبی زادے اور نبی زادیاں ہیں, یہ نبی کی نواسیاں ہیں. دربار یزید میں جس طریقے سے امام سجاد نے دلیلوں کے ذریعے سے بات کی, برہان کے ذریعے سے بات کی, یزید کو بے نقاب کیا. یہ تمام واقعات اس بات کا سبب بنے اور خود دربار یزید میں لوگ یزید کے خلاف ہو گئے, دربار یزید میں لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو اس تمام صورتحال میں یزید مجبور ہوا اور یہ کہا جائے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یا عمر ابن سعد نے اپنی طرف سے یہ سارا ڈرامہ کیا. تو میں تو نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین کو قتل کیا جائے, اور میں چاہتا تھا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. اور اس نے بعد میں اس کو گھمانے کی کوشش کی اور اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی. اس بنا پر اب جو شعور پیدا ہوا لوگوں میں, یہاں سے جو ہے یہ سارے مسائل پیش آئے. 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا, 64 ہجری میں یزید مرا, فنار ہوا, واصل جہنم ہوا. اور یہ اور اسی دوران جب اہل بیت مدینے پہنچے تو وہاں پر مدینہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھا, کوفہ و شام نہیں تھا. مدینہ وہ پہلی اسلامی ریاست تھی کہ جہاں پر رسول اللہ نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی. مہاجر و انصار کے درمیان اخوت کا صیغہ پڑا, لہذا دین اسلام سے محبت بہت زیادہ وہاں موجود تھی. اس بنا پر جب آل محمد لوٹ کر آئے, امام سجاد لوٹ کر آئے اور تمام مصائب بیان کی گئے, تو ایک ہنگامہ شروع ہو گیا وہاں کہ جناب یزید نے. اب جب یزید کے کرتوت پتہ چلے تو عبداللہ ابن حنزلہ, حنزلہ کون ہے؟ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں کہ جو جنگ میں شہید ہو گئے تھے, جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا, ان کا نام ہی پڑھ کے تھا حنزلہ غسیل الملائکہ, حنزلہ وہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا. ان کے بیٹے موجود تھے, انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور کہا کہ جناب ہم خود جائیں گے اور یزید کے کرتوت دیکھ کر آئیں گے. اور یہاں سے ایک وفد گیا شام, اور وہاں جا کر انہوں نے جب یزید کے کرتوت دیکھے, وہ جانوروں سے کھیلتا ہے, شراب پیتا ہے, حلال کو حرام, حرام کو حلال کرتا ہے, تو یہ بڑے پریشان ہوئے. دین تو تھا, بہرحال دینداری تو تھی. اب جب یہ سٹ پٹائے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تو اب کیا ہوا, یزید نے ان کا منہ بند کرانے کے لیے ان کو تحفے بدائے دی, لالچ دی اور رشوت دے کے ان کا منہ بند کرانا چاہا. بڑے بڑے اونٹوں پر ان کو تحفے تحفے لاد کر ان کو واپس بھیج دیا گیا. یہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے وہ تمام تحفے تحفے ادھر بانٹ دی اور کہا کہ یزید یہ ہے. اور مدینے میں ایک شورش شروع ہو گئی یزید کے خلاف. واقعہ حرہ یا حرہ در حقیقت 63 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب ولید ابن عقبہ کو یزید نے بھیجا کہ جاؤ اور مدینے پہ جا کر چڑھائی کرو. پہلے عبیداللہ ابن زیاد کو بھیجا, عبیداللہ ابن زیاد ڈر گیا, اس نے کہا پیرا میرا دامن جو ہے خون حسین میں آغشتہ ہے, لہذا میں جو ہوں نہیں جاؤں گا. پھر کسی اور کو کہا, وہ بھی تیار نہیں ہوا. اور یہ منحوس اتنا بدبخت بد کردار شخص کہ جب مر رہا تھا 90 کی عمر اس کی, لیکن پھر بھی یہ تیار ہوا انعام و اکرام کی لالچ میں کہ امیر کے سامنے بادشاہ کے سامنے میری پذیرائی ہوگی, تیار ہو گیا اس جرم جنایت کو انجام دینے کے لیے. اور جب مرنے لگا تو کہا کہ روز قیامت میرا یہی واقعہ مدینے پہ حملہ کرنا مجھے نجات عطا کرے گا. اس حد تک بے غیرت ہو جاتے ہیں لوگ دین فروشی میں, اس حد تک. اب اس نے آ کر مدینہ کا گھیراؤ کیا اور 3 کی مہلت دی کہ تسلیم ہو جاؤ, ہتھیار ڈال دو. اہل مدینہ نے عبداللہ ابن حنزلہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور لوگ تیار ہو گئے کہ جناب ہم اس سے جنگ کریں گے, یزید مسلمان نہیں ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. 3 کی مہلت کے بعد ان پہ حملہ کیا گیا اور تقریباً جو تعداد میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے 3,300 مسلمان اس جنگ میں مارے گئے, جس میں سے 2,600 صرف جو ہے وہ مدینے کے رہنے والے انصار و مہاجر تھے. 2,600 مسلمان, 3 تک مسلمان خواتین کی عزت و ناموس کو مباح کر دیا گیا تھا. کئی ہزار بچے ولد الحرام پیدا ہوئے یہی یزید کے کارنامے. آج یزید کو خلیفہ مسلمین کہنے والے, رحمت اللہ علیہ کہنے والے, نہ جانے کن کن القاب سے پکارنے والے, ذرا سوچے تو کہ کس کو رحمت اللہ کہہ رہے ہو, کس پر رحمتوں کی بارش کروا رہے ہو, اس کے کرتوت دیکھو. اجماع امت اسلامیہ ہے, تمام شیعہ سنی متفق متحد ہیں کہ یزید لعنت اللہ علیہ قاتل امام حسین ہے, قاتل نواز رسول ہے, قاتل جوانان جنت کا سردار کو قتل کرنے والا ہے. اس بنا پر مدینے پر چڑھائی کی گئی, استبر بنایا گیا مسجد نبوی کو. 3 تک عجیب حالت تھی شہر کی. اور پھر مکے پر, مکے میں ابن زبیر حاکم تھا, ابن زبیر نے یزید کی بائت نہیں کی, بہرحال وہ بھی کوئی بہت صحیح لائن پہ نہیں تھا, لیکن یزید کی بائت نہیں کی. اب یزید کی بیعت نہیں کی تو وہاں پر حسین بن نمیر کو بھیجا گیا تقریباً 12,000 لشکر کے ساتھ, منجیوں کے ساتھ, پورا اسلحہ دے کر. اور وہاں جا کے اس نے حملہ کیا, کعبے کو آگ لگائی, اور وہاں پہ جو کچھ تو کشتار کیا وہ الگ ہے. ان تمام حالات میں ایک طرف امام سجاد یہ دیکھ رہے تھے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ قیام توابین ہو, واقعہ حرہ جس میں مدینے پر حملہ ہو. امام سجاد کے ساتھ وہ طاقت و توانائی موجود نہیں تھی جو امام کا ساتھ دے سکے, دیکھیے امام بلا وجہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا. امام نعوذ باللہ عدم شجاعت کا شکار نہیں ہوتا, عدم شہامت کا شکار نہیں ہوتا کہ امام میں شجاعت کی کمی اس لیے امام خاموش ہو گئے, یا فلاں امام میں زیادتی تھی تو امام نے قیام کیا. نہیں, بلا وجہ ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, ایک ایک قدم امام کا حجت ہے ہمارے لیے. اور یہاں تک امام نے کہا تین افراد میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا ایک روایت کے برابر. یہ تمام حالات تھے. اب اس حالات میں جو امام نے کام کرنا شروع کیا, امام کے الفاظ, امام کی احادیث یہ بتا رہی ہے, ہم صرف دو کام سمجھتے ہیں امام نے دو کام کیے. پہلا کام کیا کیا, ذکر حسین کو عام کیا. دوسرا کام کیا, دعائیں پڑھی. لیکن نہیں, امام نے اس دور کے تقاضوں میں چار پانچ اہم کام کیے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے محمد وال محمد. حکومت بنو امیہ کے کرتوتوں سے پردہ ہٹایا امام نے. سب سے پہلا کام یہ, جہاں جس طرح جیسے امام کو موقع ملا امام نے بنو امیہ کے کرتوتوں سے پردہ ہٹایا. اب آپ صورتحال سمجھنے کی, اتنی سختی, اتنے پہرے, اتنا کشت و کشتار کہ لوگوں, در حقیقت لوگوں کو حق گوئی کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایسے وقت میں امام آگے بڑھے, انہوں نے مختلف نجی محفلوں میں, مختلف طریقوں پر, مجالس میں, عمومی جگہ پر بنو امیہ کی جو کرتوت تھے ان کو بیان کرنا شروع کیا. اس کے لیے یہاں پہ ایک حدیث میں لکھ کے لایا ہوں. اور امام نے فرمایا آج دین پوری دنیا میں پھیل رہا ہے لیکن ہم آل محمد ظلم و ستم کا شکار ہیں. مدینے میں رہتے ہوئے امام یہ کہہ رہا ہم آل محمد ظلم و ستم کا شکار ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت حکومت تھی وہ بنو امیہ کی تھی. امام نے کہا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, پہلی چیز یہ. دوسری چیز جو امام نے بیان کی وہ ہے جہاد و شہادت کی ترغیب دینا. ایسا نہیں کہ امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تھے جیسے حالاتوں دیکھا جائے گا, نہیں, بلکہ نجی محفلوں میں افراد کو, دیکھیں امام جب ایک حدیث کہتا ہے تو اس حدیث کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں. علم لدنی کا مالک ہوتا ہے امام. دامن عباس میں گنجائش نہیں کہ امام کی ایک حدیث ہے جس میں امام نے چھ حیوانات کے نام لیے ہیں. بظاہر تو بہت چھوٹی سی حدیث ہے, معمولی سے, جس میں چھ حیوانات کے نام نہیں. چھ حیوانات کے نام کیا ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. بہر دامن عباس میں گنجائش نہیں, پھر کبھی موقع ملا تو اس حدیث کو بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ اس کے پیچھے فلسفہ کہتے ہیں. امام کا ہر لفظ اس کے پیچھے ایک حکمت و فلسفہ ہوتا ہے. اب امام نے کیا کام کیا, فرماتے ہیں کہ انما شیعتنا من جاہدا فینا, ہمارے شیعہ وہ ہے جو ہماری راہ میں جہاد کرے, ہماری ولایت کے تحفظ میں جہاد کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں ومن عامن ظلمنا, جو ہم پہ ظلم کرتا ہے اس کے مقابل میں آ کر سیسہ پلا ہوئی دیوار بن جاتا ہے ہمارا شیعہ. کن حالات میں, اس کشت و کشتار کے حالات میں, اس کرفیو کے حالات میں. امام یہ کہہ رہے ہیں انما شیعتنا من جاہد فینا, جو ہماری ولایت کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے کہ جو در حقیقت ہم پہ ظلم کر رہا ہے. حتی یاخذ اللہ لنا حقنا, یہاں تک کہ خدا ہمارے حق کو لوٹا دے. یعنی جب تک یہ زندگی جاری ہے تم نے یہی کام کرنا ہے, ولایت کے مقابلے راہ میں ڈٹ جاؤ اور آل محمد کے حقوق کے لیے دفاع کرو. درود بھیجے محمد و آل محمد. جب بیان کرنے کی اجازت نہ ہو تو پھر امام احادیث کے ذریعے سے, گریے کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے تعلیمات اہل بیت و قرآن کو پہنچاتا ہے. پھر امام کا یہ, امام کی حدیث ما من خطوت احب الی اللہ من خطوتین, خدا کی راہ, خدا دو قدموں کو بہت پسند کرتا ہے, قدموں میں سے دو قدم خدا کو بہت پسند ہیں. اب دیکھیے امام کی حکمت, کس زمانے میں باتیں کر رہے ہیں, تاکہ ذہنوں کو تیار کیا جائے. خطوتن یسد بہا صفن فی سبیل اللہ, پہلا قدم وہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے صف تشکیل دی جائے. ترغیب دے رہے ہیں امام, واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا قدم وہ جو دشمنوں کے مقابلے میں صف تشکیل دینے کے لیے اٹھایا جائے, دوسرا قدم وہ ہے کہ جو صلہ رحم کو انجام دینے کے لیے. یا اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ما من قطرت احب الى اللہ من قطرت، دو قطرے تمام قطروں میں سے دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، کون سے قطرے؟ قطرت و دمن فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد میں دین کی حفاظت کے لیے، ولایت کے تحفظ کے لیے گرا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا وقطرت فی سواد اللیل من خشیت اللہ، دوسرا وہ قطرہ ہے جو آنکھ سے رات کی تاریکی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی مومن انسان کی آنکھ سے بہے. اب امام اور کس زمانے سے یہ بتائیں کہ جہاد کے لیے آمادہ ہو؟ ظاہری سی بات ہے امام کوئی ٹونک تو نہیں کہ تمام افراد کو پلا دیں تمام افراد تیار ہو جائیں. جب تمام افراد ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ولایت کے لیے بظاہری ظاہری ولایت حکومت کے لوگ آتے ہیں، پھر امام قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر ظاہری حکومت نہ بھی ہو تو امام امام ہوتا ہے، معصوم معصوم ہوتا ہے، حجت حجت ہوتی ہے، خواہ لوگ قبول کریں نہ کریں، ظاہری حکومت ہو یا نہ ہو. اس طریقے سے امام نے تیسرا کام جو امام نے کیا وہ صبر اور رازداری پر مبنی تھا کہ اس راہ میں جو سختیاں آ رہی ہیں اس پہ صبر کرو اور رازدار بنو. یہ بنو امیہ تمہیں خریدنے کی کوشش کریں گے، تمہیں توڑنے کی کوئی، آج ہی بھائی نے یہ کام کیا جا رہا ہے، صبر کو چھینا جا رہا ہے اور افراد کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امام سجاد کہہ رہے ہیں دیکھو یہ صفت اپناؤ کہ صبر، راہ ولایت، راہ حق، راہ دین میں استقامت اور رازداری، یہ وہ چوتھی چیز. پانچویں چیز جو امام کی سیرت میں نظر آتی ہے وہ ہے غلاموں کی تربیت. غلاموں کی تربیت، غلام کی تربیت کرتے تھے، آزاد کرتے تھے تاکہ اہل بیت کا دین پھیلے، معارف پھیلے، اخلاق اہل بیت پھیلے. یہ امام سجاد کی سیرت تھی. اور جب یزید کا بیٹا معاویہ برسر اقتدار آیا تو اس نے جو 22 سال کی سن کا تھا اس نے کہا کہ میرے باپ نے غلطی کی، میرے باپ دادا نے، اور میں غلطی نہیں کروں گا، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ آل محمد کا حق ہے. یہ کہہ کر وہ دستبردار ہو گیا. عبد الملک اس کے بعد حاکم ہوا. امام طواف کر رہے تھے، عبد الملک بھی طواف کر رہا تھا، امام آگے تھے پیچھے تھا، تو اس کو بڑا عجیب سا لگا یہ کون شخص ہے کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور یہ مجھ سے آگے آگے ہے اور اس کی پیٹھ بھی میری طرف ہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا. کسی نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، کہا کہ یہ علی بن حسین ہے. کہا کہ اچھا. جب طواف ہو گئی جگہ بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ. امام کو بلایا، کہا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ امام نے ایک بہت ہی ٹو دا پوائنٹ جواب دیا. امام نے کہا تم سے پہلے والے جتنے حکمران تھے سب نے میرے بابا کے ہاتھ، میرے بابا کے قتل میں ہاتھ رنگین کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا ہے. کھل کے جملہ کہا، بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں. تم سے پہلے والے جتنے حکمران تھے نا بنو امیہ کے، انہوں نے میرے بابا کے قتل میں شامل ہو کر امام معصوم کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے اور اپنی آخرت کو برباد کیا. تم بھی چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے کرو. وہ تو کہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ ہم انعام اکرام دیں، آپ کی نوازش کریں، آپ کو مراعات دیں. امام نے کہا اچھا یہ بات ہے. امام نے اپنی آبا جو ہے زمین میں بچھائی، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ خداوندہ اپنے محبوں کی اور اپنے دوستوں کی عظمت و جلال کی ایک جھلک اس کو دکھا دے. بس یہ کہنا تھا کہ امام کا جو ابا کا دامن تھا وہ زر و جواہرات سے بھر گیا. اب یہ دیکھنا تھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. امام نے کہا یہ ہے ہمارا اختیار، اس پر اے خدا تیرے بندے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے واپس لے لے. اور یہ کہہ کر امام نے جب دعا کی تو وہ دوبارہ وہ جواہرات ریت کے ذروں میں تقسیم ہو گئے اور مل کر ختم ہو گئے. یہ اتنا اختیار روحانی طور پر، لیکن کبھی بھی معجزوں کے ذریعے سے امام نے جہاد نہیں کیا کہ معجزہ کر دیتے سارے لوگ تیار ہو جاتے، نہیں. کہا کہ یہ دلیل، یہ برہان، یہ اصول، یہ وے، یہ فارمولا، یہ میتھڈ، یہ اسلوب دیکھے جا رہا ہوں، جس زمانے میں بھی ہوگے سامنے رکھو گے، وقت کے تقاضوں مطابق کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہ ہے امام سجاد کی سیرت. 35 سال آپ نے گریہ کیا، بنو امیہ کے مظالم کو بیان کیا اور دعاؤں کے کے ذریعے سے جب اہل بیت پر پابندیاں تھیں کہ وہ معارف قرآن و اہل بیت کو بیان نہ کر سکے, آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے, کون سی دعائیں, جنہیں پڑھ کر غیر مسلم مسلم ہو جائیں, جنہیں پڑھ کر لوگ اسے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, اور اگر کوئی نہیں پڑھے تو وہ امام کو چاہنے والا نہ پڑھے. روز قیامت اگر امام سے پوچھیں کہ تم ہائے سجاد تو بہت کہتے تھے لیکن کیا تم نے امام سجاد کی صحیفہ کاملہ کو زندگی میں ایک بار پڑھا؟ سید الساجدین کہا جاتا ہے, یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار, جب کوئی نعمت ملتی سجدہ کرتے, جب یاد آتا کہ خدا نے کوئی نعمت دی تھی سجدہ کرتے, جب یاد آتا خدا نے کوئی بلا ٹالی تھی سجدہ کرتے, جب کوئی خدا بلا ٹال دیتا مصیبت ٹال دیتا سجدہ کرتے. زین العابدین, کسی نے امام سے کہا مولا آپ کتنی عبادت کریں گے, غالباً امام باقر تھے, جنہوں نے کہا بابا آپ کتنی عبادت کریں گے, کہا کہ جاؤ صندوق سے کتاب لے کر آؤ. کتاب لے کر آئے, اس میں حضرت علی کی عبادت کا حال لکھا تھا, علی کی عبادت کا حال لکھا تھا, دادا کی عبادت کا. ایک دفعہ پڑھا اور گریا فرما کہ میں کہاں اور علی کی عبادت کہاں. پانی دیکھتے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. یہ صرف آئمہ کے لیے نہیں ہے, اپنی زندگی میں انہوں نے عرفا اور علماء مجتہدین کو دیکھا کہ اس منزل پہ تھے, کس طرح گریہ کرتے تھے, چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. کہ جو ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہے اس کے لیے رستہ کھلا ہے. تو ایسا نہیں کرنا بھی, یہ عبادت کا حال تھا. اور پھر بندہ پروری, غریب نوازی, کہ اپنی پیٹھ پر اناج کو لاد کر راتوں کی تاریکی میں پہنچانا, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کا انجام دینا, یہ سیرت امام سجاد علیہ السلام. تو جانے گرامی, امام سجاد کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے. درود بھیجے محمد وال محمد. سال گریہ کیا, پوچھنے والے نے پوچھا مولا کب تک گریہ کریں گے, کب تک گریہ کریں گے؟ کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا, تو فراق یوسف میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلے گی, وہ ابیضت عینہ, آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر. تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں گریہ نہ کروں, ایک بچے کے فراق میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو جائیں, اور فخر یوسف کو ایک دن میں 18 فخران یوسف کو تہ تہ کر دیا جائے بے دردی کے ساتھ, اور تو مجھ سے کہے کہ میں گریہ نہ کروں. کہتے ہیں مولا قتل ہونا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا کہ ہاں قتل ہونا ہماری میراث ہے, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن یہ بتا کیا ماں بہنوں نبی زادیوں کے ساتھ بے مقنع و چادر درباروں بازاروں میں جانا بھی آل محمد کی میراث ہے؟ اس طریقے سے امام سجاد نے در حقیقت اہل بیت کے مصائب کو لوگوں تک پہنچایا. پانی لایا جاتا, بابا کی پیاس یاد آتی. کھانا لایا جاتا, بابا کی پیاس بھوک یاد آتی. بازار میں نکلتے, قصاب سے پوچھتے, اے بھائی کیا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ مسلمان تھے, قصاب کہتے تھے جی مولا پانی پلایا ہے. ظرف آب رکھ دیتے ہیں, جب تک یہ بے زبا اپنی مرضی سے منہ نہیں ہٹاتا ہم ظرف آب اس کے سامنے سے نہیں ہٹاتے. ایک دفعہ کربلا تصرف کرتے, ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا جسے 3 دن کا پیاسا شہید کیا, اللہ اکبر. اس طریقے سے سید سجاد نے کتنا سخت ہے اس بیٹے کے لیے جب 11 محرم کو قافلہ چلا اور دیکھا سید سجاد نے کہ امام حسین کی بے سر لاش بے کفن لاش میدان کربلا میں پڑی ہوئی ہے. ایک دفعہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا, جناب زینب نے دیکھا سید سجاد, بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو کیا حالت ہے, کہا پھوپھی اممہ ان آدا کے لاش دفن ہو اور میرے چچا اور بھائی اور بابا کا لاشا اس طرح بے گور کفن پڑا ہو, اللہ اکبر. جناب زینب نے کہا بیٹا
سید سجاد صبر کرو، یہ وہ مقام ہے جہاں تیرے بابا کا مزار بنے گا، جہاں روزہ تعبیر ہوگا، جہاں تیرے بابا کے زوار و ماتمدار آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس اس طریقے سے سید سجاد دن گزار رہے ہیں۔ کتنا سخت ہے سید سجاد کے لیے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا، مولا کربلا سے آ گئے، یہ بتائیے کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کہاں تھا؟ امام نے کربلا کے کسی مصیبت کا ذکر نہیں کیا، کسی مصائب کا تذکرہ نہیں کیا، علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا، علی اصغر کے گلے کا تذکرہ نہیں کیا، اور محمد کے اور قاسم کی لاش کا تذکرہ نہیں کیا، چچا عباس کے شاروں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ دل میں ہاتھ رکھا، آنکھیں امٹ آئی، روتے ہوئے کہا، شام الشام الشام، ارے وہ شام کا دربار تھا جب ہم شرابیوں کے مجمع میں نبی کے گھر کی بیٹیاں بے مکنا و چادر اس طرح ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، ایک رسل میں جکڑے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ اس طریقے سے امام نے جہاد کیا۔ بس عزادار ہو، اس طریقے سے اپنے بابا کا ماتم کرتے رہے۔ امام نے ایک امام کا ایک حیوان تھا، ایک اونٹ تھا، جس پہ امام نے 25 حج کیے، جس کے بارے میں کہ ایک چابک امام نے نہیں مارا۔ اب اس سید سجاد سے پوچھئے کہ جس نے 25 حج کی ہوں اپنے اونٹ پر، ایک تازیانہ اسے نہ مارا ہو۔ ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستے میں جب بچوں کو تازیانے لگتے تھے، جب کوڑے مارے جاتے تھے، جب ستم کا نشانہ بنتے تھے، تو بچے بلک بلک کے کہتے تھے، سید سجاد ہماری پیر اب اس سے زیادہ تازیانوں کا برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی سکینہ پر یاد کرتی تھی، بھیا سید سجاد مجھے بچاؤ، مجھے تماچے لگتے ہیں۔ کبھی خیام کو، تو سید سجاد کے دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا، کس طرح یہ قیون بھائی اس طریقے سے ان مسائل کو برداشت کرتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے جب امام کی شہادت ہو گئی، تو امام کی شہادت کے بعد امام کا یہ اونٹ امام کی قبر پہ آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام کا یہ اونٹ کہیں نظر نہیں آتا۔ امام پنجم کی خدمت پہنچے، کہا کہ میرے بابا کی قبر پر جنت البقیع میں ہے۔ ایک دفعہ جنت البقیع سے لے کر آ گئے، پھر باندھ دیا، پھر ایک دفعہ امام کی قبر پہ پہنچا۔ یعنی اسی طرح کئی بار ہوا، یہاں تک کہ مولا امام باقر نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے مولا کے فراق میں اسی طریقے سے گزر جائے گا۔ اور یہی ہوا۔ ایک دن وہ اونٹ جس میں امام نے 25 حج کیے تھے، امام کے فراق میں اس نے قبر پر منہ رکھے رکھے جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ بس امام کا آخری وقت آ پہنچا، امام مصلی پر ہیں، امام نے پانی طلب کیا، ایک دفعہ وضو فرمایا، نماز ادا کی ہے، اور ایک دفعہ امام محمد باقر کو بلایا، آؤ بیٹا ہم جا رہے ہیں، لیکن ہمارے بابا کا غم تازہ رکھنا، اسرار امامت ودیت فرمائے۔ ایک دفعہ آنکھیں بند ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، مدینے میں کہرام برپا ہو گیا۔ ارے بہتر گازدار مولا، ارے جس کو بڑے بڑے زخم، جس نے بڑے بڑے مصائب دیکھے، اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اہل مدینہ جمع ہو گئے، جنازہ بڑی شان سے اٹھ رہا ہے، جنازہ تیار ہو گیا، اصحاب آ گئے، چاہنے والے آ گئے، مسلمان آ گئے، لیکن میں کہتا ہوں امام سجاد شرمندہ ہوں گے، اے بابا مجھے معاف کرنا، ارے میرا جنازہ اٹھانے والے موجود، مگر ہائے کربلا، ارے کوئی نہیں تھا جو میرے بابا کو کفند بن کا انتظام کرتا، میرے بابا کا جنازہ اٹھاتا۔ آزادارو، آل محمد کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے جو دن کی تاریکی میں اٹھا، پہلا جنازہ فاطمہ زہرا کا، پنجتن پاک میں سے پہلا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، دوسرا جنازہ علی مرتضیٰ کا رات کی تاریکی میں اٹھا، تیسرا جنازہ حضرت مصطفیٰ کا جو صحیح سالم گیا تھا، وہاں پہ سایہ رتیر لگے ہوئے، اور چوتھا جنازہ امام حسین کا تھا جو کربلا میں اٹھ نہ سکا۔ اب یہ آخری پہلا جنازہ ہے امام سجاد کا، ایک تابوت آئے گا تو امام کے تابوت کی زیارت کرنا، ارے یہ اس کا تابوت ہے کہ جب میرا امام مصلی رہا تھا، پانچواں امام، تو سر و سینہ پیٹ رہا تھا، ارے حسین کے غم میں بابا کا یہ عالم ہے، سر و سینہ پیٹ دے رہے، ارے زخم کوئی نشان ہے، تو کے خاردار کے نشان ہے۔ اس طریقے سے امام تابوت کو وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھاؤ اور امام حسین کی خدمت فریاد کرو مولا کربلا میں ہوتے تو آپ کا جنازہ